बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے: محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
صدر مملکت کی جانب سے نئے اسی سال کی مبارکباد۔ نئے اسی سال کے موقع پر ظلم و تشدد، جنگ اور نسل کشی کے خاتمے اور دنیا بھر میں امن کے قیام کی امید۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت سنا پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ایران پر بحیرہ احمر میں مداخلت کے الزامات بے بنیاد، اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا بیان۔ پاکستان میں مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ کا بیان: پیپل پارٹی نے دھرنے کے پرام شہریوں پر تشدد کر کے اپنی آمرانہ سوچ کی عکاسی کی ہے۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے نئے عیسوی سال کی آمد کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں امید ظاہر کی ہے کہ نیا سال ہر طرح کے ظلم و ستم، جاہریت، تشدد اور نسل کشی کے خاتمے کا سال قرار پائے گا۔ صدر مملکت مسعود پزشکیان نے ایک پیغام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور نئے سال کا جشن منانے والے ممالک کے رہنماؤں اور عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر نور اور رحمت تھے، جن کی تعلیمات کا محور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح انسانی معاشروں میں امن، اخلاق اور ناانصافیوں کے خاتمے پر استوار تھا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں نئے عیسوی سال کے موقع پر ظلم و تشدد، جنگ اور نسل کشی کے خاتمے اور دنیا بھر میں امن کے قیام کی امید ظاہر کی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے ایران پر بحیرہ احمر میں مداخلت کے عائد کیے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی چیئرمین کو لکھے گئے خط میں وضاحت کی کہ ایران کا یمن کے بحران کے حوالے سے موقف ہمیشہ سیاسی حل کی حمایت پر مبنی رہا ہے۔ ایران نے 2015 میں شروع ہونے والے اس تنازع کے آغاز سے ہی جامع جنگ بندی، مذاکرات اور امن کے عمل کی حمایت کی ہے۔ ایروانی نے اپنے خط میں کہا کہ ایران بین الاقوامی شپنگ لائنز کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایران پر بحیرہ احمر میں مداخلت کے الزامات بے بنیاد اور خطے میں مزید عدم استحکام پیدا کرنے کی ایک سازش ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ صہیونی حکومت ہے جو ہمیشہ اشتعال انگیز اور عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے۔ یہ غاصب حکومت اپنے غیر قانونی اقدامات اور تخریبی سرگرمیوں کی ذمہ داری ایران پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایرانی سفیر نے واضح کیا کہ ایران ایک ذمہ دار رکن ملک کی حیثیت سے اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی پابندی کرتا ہے اور کبھی بھی ایسے اقدامات میں ملوث نہیں رہا جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے خلاف ہو۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایک بار پھر یمن کے دارالحکومت صنعاء پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ کے ان حملوں میں صنعاء کے 6 علاقوں پر بمباری کی گئی، ان میں سے ایک حملہ یمنی مسلح افواج کے پہلے آرمڈ ڈویژن کے سابق ہیڈ کوارٹر پر کیا گیا۔ المیادین نے ایک رپورٹ میں کہا کہ یہ فضائی حملے امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں نے کیے۔ اس سلسلے میں المیادین کی رپورٹر نے کہا ہے کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء پر امریکی اور برطانوی جنگی طیاروں کی پروازیں انجام پائی ہیں۔ یمن کے انصار اللہ سے وابستہ میڈیا کے مطابق اس حملے میں صنعاء میں ایک کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج کے ریڈیو نے ایک بیان میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے اسرائیل نے کیے ہیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے ایک رہنما حزام الاسد نے صنعاء پر نئے امریکی اور برطانوی حملوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایکس سوشل نیٹ ورک پر لکھا ہے کہ ہم غزہ کے لوگوں کی مدد جاری رکھیں گے اور حملوں میں شدت کے باوجود ان کو مہلک نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اس سے قبل یمنی فوج نے قابض اسرائیل اور امریکہ کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا تھا۔ یمن کے میزائل حملوں کے بعد بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں معطل ہو گئیں اور غاصب سے انہیں فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے مطابق یمنی میزائل سے انہیں دفاعی سسٹم کو عبور کرتے ہوئے آسانی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دریاسنا یمن کی تحریک انصار اللہ نے کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف ملکی کاروائیاں غزہ میں صہیونی وحشیانہ جرائم کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ یمن کے انصار اللہ کے نائب سربراہ نصر الدین عامر نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف ملکی کاروائیاں غزہ میں اس غاصب حکومت کے جرائم کے خاتمے تک جاری رہیں گی۔ یمن نے متعدد ڈرونز اور کروز میزائل کے ذریعے امریکہ کے طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ہیری ٹرومین کو بھی نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے روس کے نمائندے نے یمن پر امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نبزیا نے کہا کہ صنعاء سمیت یمن کے مختلف شہروں پر امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے حملے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان حملوں میں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کراچی میں دھرنوں پر پولیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج سے کئی مظاہرین گرفتار اور زخمی ہوئے، جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح کراچی کے مختلف مقامات پر 6 روز سے دیے جانے والے پرامن دھرنے پر پولیس نے حملہ کیا۔ کراچی کے علاقے نمائش چرنگی اور رضویہ پر پراچنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے دیے جانے والے دھرنے کے دوران صورتحال اس وقت کشیدہ ہوگی جب پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، شیلنگ کی، مظاہرین کے کیمپ اکھاڑ دیے اور کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا اور مظاہرین آنسو گیس اور لاٹھی چارج سے بچنے کے لیے اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہوئے اور پولیس پر پتھراؤ کیا۔ ادھر پاکستان میں مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے دھرنے کے پرامن شہریوں پر تشدد کر کے اپنی آمرانہ سوچ کی عکاسی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ سینیٹر راجہ ناصر جعفری نے سندھ کے تمام اضلاع میں دھرنے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھرنے کے شرکاء اس بات کو یقینی بنائیں کہ دوران احتجاج عام شہریوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے دھرنے کے پرامن شہریوں پر تشدد کر کے اپنی آمرانہ سوچ کی عکاسی کی ہے۔ نہتے شہریوں پر دھاوا بول کر پیپل پارٹی نے اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری فکر اور اقدار کو پامال کیا. انہوں نے مزید کہا کہ پیپل پارٹی کی قیادت کو جمہوریت سے آمریت کا 56 سالہ سفر مبارک ہو. پی پی لیڈرشپ ماضی میں جھانک لے کہ عام لوگوں پر آمرانہ انداز حکومت کس کا وتیرہ رہا ہے. حکومت پاکستان نے بین الحکومتی تجارتی لین دین کے ایکٹ کے تحت سعودی عرب کو 540 ملین ڈالر تقریباً 1,50,28,00,00,000 پاکستانی روپے کے ریکوڈک منصوبے کے 15% شیئرز فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے. پیٹرولیم ڈویژن کے ایک سینئر عہدیدار نے میڈیا کو بتایا ہے کہ سعودی عرب 2 اقساط میں ادائیگی کرے گا. پہلے مرحلے میں سعودی عرب کو اس پروجیکٹ میں 10% شیئر ملیں گے جس کے لیے وہ پاکستان کو 330 ملین ڈالرز ادا کرے گا. دوسرے مرحلے میں 5% شیئرز فروخت کیے جائیں گے جس سے پاکستان کو 210 ملین ڈالرز ملیں گے. انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے ساتھ لین دین کے لیے تمام ضروری رسمی کاروائیوں کو تیز کیا جائے گا اور 330 ملین ڈالر کی پہلی قسط ابتدائی 10% شیئرز کی منتقلی کے فوراً بعد متوقع ہے. یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون کے ایک نئے دور کا عکاس ہے. ریکوڈک کان سے 15% شیئر خریدنے کے علاوہ سعودی فنڈ برائے ترقی نے بلوچستان میں معدنی وسائل کی ترقی کے لیے 150 ملین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے. مزید بران سعودی عرب نے چاغی میں معدنیات کی تلاش میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے جہاں ریکوڈک واقع ہے. ریکوڈک مائن بلوچستان کے ضلع چاغی میں ریکوڈک ٹاؤن کے قریب واقع ہے. ریکوڈک دنیا میں تانبے اور سونے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے جہاں سونے اور تانبے کے 5.9 ارب ٹن ذخائر موجود ہیں. ہندوستان کے کسانوں کا اپنے مطالبات کو لے کر حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے اور انہوں نے پنجاب بند کے بعد گریٹر نوئیڈا کی 0 پوائنٹ پر کسانوں کے مسائل سے متعلق مہاپنچایت کا انعقاد کیا. ہندوستان سے موصولہ رپورٹ کے مطابق گریٹر نوئیڈا کے 0 پوائنٹ پر کسانوں کے مسائل پر منعقدہ مہاپنچایت میں بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے شرکت کی. انہوں نے اعلان کیا کہ کسانوں کے مطالبات تسلیم کیے جانے تک احتجاج ختم نہیں ہوگا. مہاپنچایت کے دوران راکیش ٹکیٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہمیشہ پولیس فورس کا استعمال کرتی ہے لیکن مسائل کا حل بات چیت سے ہوتا ہے. گفتگو شنید کے بعد فیصلہ ہوا کہ 7 جنوری کو ایک اہم میٹنگ ہوگی جس میں کسانوں کے تمام مسائل پر تفصیل سے غور کیا جائے گا. سابق عراقی وزیراعظم نوری مالکی نے کہا ہے کہ امریکی دباؤ پر حشد الشہبی کو تحلیل کرنے کی بھرپور مخالفت کی جائے گی. رپورٹ کے مطابق سابق عراقی وزیراعظم نوری مالکی نے عراقی عوامی رضاکار فوس الحشد الشعبی کو ملک کا سرکاری ادارہ قرار دیا جو ریاست کے سربراہ وزیراعظم کی براہ راست نگرانی میں کردار ادا کرتا ہے, لہذا اس ادارے پر انگلی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ شام میں جو کچھ ہوا ہے وہ اچانک نہیں تھا, اس کے پیچھے کئی عوامل موجود تھے. انہوں نے کہا کہ عراق نے کبھی بھی شام کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی. لبنان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سنی حکومت کے ساتھ جنگ بندی کے بعد لبنان کا محاصرہ کیا جائے گا. شام میں بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد مسئلہ فلسطین کمزور ہو جائے گا اور اردن کے لیے بھی خطرات بڑھیں گے. ترکیہ اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھے گا اور امارات, مصر اور سعودی عرب جیسے عرب ممالک کو بھی ممکنہ بحران کا سامنا ہوگا اور یہ سب صہیونی سازش کا حصہ ہیں. ادھر عراق کی پارلیمنٹ میں الفتح الائنس کے رکن خالد السرائی نے کہا ہے کہ عراقی حکومت کی جانب سے امریکی سربراہی میں غیر ملکی تادی افواج کی ملک میں موجودگی میں توسیع کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. انہوں نے کہا کہ بعض امریکی اور دیگر ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ عراقی حکومت چاہتی ہے کہ غیر ملکی تادی افواج بغداد میں اپنے قیام کو بڑھائیں, حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں. انہوں نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ بغداد غیر ملکی تادی افواج کے قیام کو بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. خالد السرائی نے کہا کہ عراق بین الاقوامی اتحاد و فورسز کی ملک میں موجودگی کے خاتمے کے ٹائم ٹیبل پر اصرار کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ عراقی فورسز تازہ ترین علاقائی صورتحال میں اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتی ہیں, اس لحاظ سے عراق کو غیر ملکی فورسز کی کوئی ضرورت نہیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي النبي 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 نبي نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان و درجی رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 یا وجیه الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 نبی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیانت سے بچو کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خائن اپنی خیانت کی وجہ سے ہی ہمیشہ آتش جہنم میں جلتا رہے گا، جبکہ دوستی اور امانت داری ایمان کی علامت ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، بنیادی طور پر ایک مضبوط و سالم معاشرے کے لیے باہمی اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے صرف اس معاشرے کو خوشبخت و سعادت مند سمجھنا چاہیے جس کے افراد کے درمیان مکمل رشتے اتحاد و اطمینان پایا جاتا ہو. لیکن اگر معاشرے کے افراد اپنے عمومی فرائض کی سرحدوں کو پار کر لیں اور دوسروں کے حقوق کے ساتھ خیانت کرنے لگیں، تو پھر وہیں سے معاشرے کی پستی و تنزلی کی ابتدا ہونے لگتی ہے. انسان کے تمام شعبۂ حیات میں کچھ مختلف قسم کے فرائض بہرحال ہوتے ہیں جن میں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے. عقل، فطرت، دین ہر شخص کے لیے حکم لگاتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرے، تاکہ اس کی زندگی کے آسمان پر اطمینان و بھروسہ کے انوار چمکنے لگیں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو انسانی زندگی کی لغت سے حذف کر دے، یا خدا کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے عائد پابندیوں سے چشم پوشی کر کے ان کو بے قیمت سمجھنے لگے. اس لیے کہ انسان کو اپنی فطرت کے مطابق اپنی آپسی زندگی اور معاشرے کے درمیان عدم اعتماد باہمی کو فروغ دینے کا حق نہیں ہے، اور باہمی تعاون بہرحال ضروری ہوتا ہے تاکہ آپسی تعاون اور دوسروں کی مدد سے زندگی کی مشکلات پر قابو پایا جا سکے. اگرچہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا بہت ہی دشوار اور فداکاری کا محتاج و مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے، کیونکہ ہر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی مشقت کو برداشت کیے بغیر راحت و آسائش حاصل کر لے، لیکن مشکلات کو برداشت کیے بغیر نیک بختی کا حصول ناممکن ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ خوش بختی ذمہ داریوں کو نبھانے کا نتیجہ ہوتی ہے. ویسے یہ ممکن ہے کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں فرد کا بھی حصہ ہو، کیونکہ اگر فرد اپنی شخصی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو لوگوں کے ذہن پر اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا، اور یہ بات دوسروں کے سلوک و برتاؤ اور افعال میں اثر انداز ہوگی. ز ذاتی سعادت سے کہیں زیادہ ضروری اجتماعی سعادت ہوتی ہے، بلکہ اجتماعی سعادت ہی افراد کی سعادت کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ معاشرے کے حقوق کو پورا نہ کرنا اجتماعی روح عدالت کے منافی ہے، اور یہ چیز عمومی نظم و نسق میں رکھنا انداز ہوتی ہے۔ زندگی، آزادی، دوسروں کی حیثیت کو ملحوظ رکھنا، یہ ساری چیزیں ہر فرد کی شخصی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی ذمہ داریوں کی تکمیل کرتے ہیں اور معاشرے کے حقوق کو اچھی طرح ادا کرتے ہیں، وہ علاوہ اس کے کہ عموماً مورد اعتماد ہوتے ہیں اور زندگی کی دوڑ میں ہمیشہ کامیابی سے ہم آغوش رہتے ہیں، وہ دوسروں کی بھی خوشبختی کا سبب اور ان کی کامیابی میں معین و مددگار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد و انحراف پایا جاتا ہے اس کی مختلف علتیں ہیں، لیکن جب ہم ان اسباب و علل کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے معنوی افلاس، اخلاقی پستی، روحانی کمزوری جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درماندگی اور بدبختی کی سب سے بڑی علت لوگوں کے افکار و عقول اور تمام شعبہائے حیات پر خیانت کا غالب ہو جانا ہے۔ معاشرے کے اندر خیانت کی عمومیت اور بتدریج معاشرے کی معنویت کو ختم کر دینے والا خطرہ تمام خطروں سے زیادہ ہے۔ خیانت آئینۂ روح کو تاریک بنا کر افکار انسانی کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اسلام نے اپنے حیات بخش پروگراموں اور بلند قوانین کے ذریعے لوگوں کو بطور عموم ایک خوشبخت و سعادت بخش زندگی کی طرف اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے بلایا ہے، اور امانت کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے۔ خیانت کار اسلام کی نظر میں اتنا بے وقعت ہے کہ اگر مخصوص شرائط کے ساتھ لوگوں کے مال کو چرا لے تو چوری کے جرم میں اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا ہے، اور امن عامہ کی حفاظت اور معاشرے کے حق کی حفاظت کے لیے بڑی سختی کے ساتھ اس پر سزاؤں کو معین کرتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ وظیفہ شناسی کی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے اور ایک سالم معاشرے کے لیے زمین ہموار ہو جائے۔ ایمان روح کے لیے ایک دفاعی ہتھیار ہے اور ایسا مؤثر ترین عامل ہے جو روح بشر کی گہرائیوں میں نفوذ کر کے اس کے اعمال و کردار پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایمان ہی وہ شے ہے جو اپنے اثر و نفوذ سے فردی و اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو انسان کے اندر زندہ کر کے فساد و آلودگیوں سے روکتا ہے۔ معاشرے کو صراط مستقیم کی طرف چلا کر مفاسد و خیانت کی روک تھام کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں کی سعادت و نیک بختی میں والدین کے کردار کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس لیے ان کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی توجہ کر کے ایمان باللہ کو ان کے دلوں میں زندہ کریں، اور اچھے اخلاق و صفات کے ذریعے ان کی پرورش کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ کنیز زہرا صاحبہ دولت گنج لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ عرصے سے خط نہیں لکھا مصروفیت کی وجہ سے، مگر پروگرام پابندی سے سنتی ہوں۔ صبح امید، خلقت کی رہنائیاں، آج کا ایران، مقدس دفاع اور اسلام کی معرفت میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ میری طرف سے تمام اراکین ریڈیو اور سامعین کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض ہے۔ اور سامعین، محترمہ کنیز زہرا صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی زمانے میں کوے نے ایک درخت پر اور عقاب نے کسی بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر اپنا آشیانہ بنا رکھا تھا۔ ارے صاحب، کوے کا بہت دل چاہتا تھا کہ عقاب کی طرح پرواز کرے، مگر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے گھونسلے میں بیٹھا آسمان پر عقاب کی بلند پروازی کا نظارہ کیا کرتا، اور عقاب بھی پرواز کرتے ہوئے کوے کو دیکھا کرتا تھا۔ ایک دن عقاب نے اپنے آپ سے کہا، چلو آج کوے کے پاس جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ میری اڑان کیسی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جست بھری اور کوے کے گھونسلے پر۔ صاحب، کوا تو عقاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں روزانہ تمہیں اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں، تم تو بہت ہی اچھا اڑتے ہو، کاش میں بھی تمہاری طرح پرواز کر سکتا۔ کوے کی بات سن کر عقاب کا دل باغ باغ ہو گیا اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا اور کوے سے کہنے لگا، تم ایسا سوچنا بھی نہیں، آخر میں عقاب ہوں اور تم کوے، تم بھلا میری طرح کہاں اڑ سکتے ہو؟ کوے نے کہا، تم سچ کہتے ہو، لیکن ایسا سوچنے میں تو کوئی برائی نہیں، ہم تو یہ سوچ کر ہی اپنا دل بہلا لیتے ہیں، اور ہاں جب تم بلندی پر پرواز کر رہے ہوتے ہو تو درخت، گھونسلہ اور زمین اور ارد گرد کی چیزیں کیسے نظر آتی ہیں؟ عقاب چاہتا تھا کہ یوں کہے کہ اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے گھر اور درخت اس قدر چھوٹے نظر آتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر انہیں دیکھ بھی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی ہے، لیکن غرور اس کے آڑے آ گیا اور سچ بات بتانے کی بجائے سینہ پھلا کر اور اکڑ کر بولا، میں صرف تیز پرواز ہی نہیں بلکہ میری آنکھیں بھی بہت تیز ہیں، میں اتنی بلندی سے چڑیا کے گھونسلے میں رکھے انڈوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں، میں تو زمین پر پڑے ہوئے چھوٹے سے دانے کو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ کوے کو عقاب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بولا، کیا بات ہے، ذرا ادھر دیکھو، وہ دور کیا پڑا ہے؟ عقاب اگرچہ دور دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس نے اپنی بات رکھنے کے لیے کہا، بہت دور کہیں مجھے دانا پڑا نظر آ رہا ہے۔ کوے نے جتنا بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، اسے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ عقاب سے بولا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ یقین کر لوں کہ تمہاری آنکھیں بھی تمہاری پرواز کی طرح تیز ہیں، لیکن کیا کروں، اگر تم سچ کہتے ہو تو چلو دانے کی طرف چلتے ہیں، تم بھی اڑو اور میں پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ عقاب نے بھی قبول کر لیا اور جا اڑا۔ راستے میں اپنے آپ سے کہتا جا رہا تھا کہ یہ کوا بھی کتنا بیوقوف ہے، وہاں کہیں کہیں تو دانا وانا پڑا ہی ہوگا جو کوے کو دکھایا جا سکے، میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہی دانا تو ہے جو میں نے گھونسلے میں بیٹھ کر دیکھا تھا۔ عقاب ابھی تھوڑا ہی اڑا ہوگا کہ نیچے آیا تاکہ زمین پر دانا دیکھ سکے۔ کوے نے بھی پوری کوشش کی عقاب تک پہنچنے کی۔ عقاب نے اڑتے اڑتے زمین پر گندم کے دانے پڑے نظر آئے، وہ خود سے کہنے لگا، واہ صاحب، اسے کہتے ہیں قسمت، اب میں نیچے جاتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کوا بھی وہاں آن پہنچا۔ عقاب نے ایک چکر لگایا اور سیدھا دانے کے اوپر اتر گیا، لیکن ابھی اس کے پیر پوری طرح زمین پر بھی نہیں ٹکے تھے کہ اس نے دیکھا کہ وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے۔ اس نے لاکھ ہاتھ پیر مارے مگر وہ اور بھی دام میں پھنستا چلا گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جتنا جلد ممکن ہو شکاری آ جائے اور اسے وہاں سے لے جائے، کہیں کوا اسے اس حال میں دیکھ لے، مگر شکاری بھی اتنی جلدی آنے والا کہاں تھا، وہ تو صبح جال لگا کر چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ تھوڑی دیر میں کوا بھی جیسے تیسے کر کے وہاں پہنچ ہی گیا۔ جب کچھ دیر میں سنبھلا اور اس کی سانس بحال ہوئی تو اسے بھی خطرے کا احساس ہوا۔ قبل اس کے کہ کوا کچھ کہتا، عقاب بولا، یہ وہی دانا تو ہے جسے میں نے درخت سے دیکھا تھا۔ کوا جو صورتحال کو سمجھ چکا تھا مسکرایا اور عقاب سے کہنے لگا، تم نے اتنی دور سے گندم کے اتنے باریک باریک دانے تو دیکھ لیے مگر اتنا بڑا جال تمہیں دکھائی نہیں دیا۔ اب عقاب بھی سمجھ گیا تھا کہ کوا بہت چالاک اور ذہین ہے اور اسے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس نے غرور سے توبہ کی اور کوے سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، خدا کے لیے مجھے اس جال سے نکالو۔ کوے نے کہا، میں شکاری کے آنے سے پہلے پہلے کسی چوہے کو تلاش کر کے لاتا ہوں، کیونکہ وہ جال کاٹ کر تمہیں بچا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ جب کوئی شخص غرور اور بے بنیاد دعوے کرنے کے بعد مشکل میں پھنس جائے تو کہتے ہیں، دانے دیدی دام نہ دیدی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔جے تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 دی 30 جمادی الثانی اور 1 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ دہ سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی گماشتوں کے ہاتھوں کرمانشاہ، مشہد مقدس اور قزوین میں انقلابی عوام کے قتل کے المناک واقعات پر بیان جاری کیا۔ اسی روز شاہی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاپور بختیار نے لوگوں کے غم و غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خفیہ پولیس ساواک کے سیاسی شعبے کو ختم کرنے اور اخبارات و جرائد کو آزادی دینے، نیز ملکہ برطانیہ کے قریب الوقوع دورہ ایران کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک دن پہلے ہی اپنے ایک بیان میں شاپور بختیار کے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالے جانے کی خبر پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس اقدام کو امریکی سازش سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ شاہ کا سقوط حتمی ہے، لہذا وہ نئی چالیں چل رہا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بختیار کی حکومت غیر آئینی ہے اور ایرانی عوام کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے عوام نے جس طرح مارشل لا کی مخالفت کی ہے، اسی طرح بختیار کی کٹپتلی حکومت کے مقابلے میں بھی ڈٹے رہیں گے۔ یکم جنوری سن 1808 عیسوی کو برطانیہ میں غلامی پر پابندی کا قانون پاس ہوا اور اس طرح بردہ فروشی یا غلاموں کی تجارت کے خلاف جنگ میں سب سے پہلی کامیابی حاصل ہوئی۔ امریکہ اس زمانے میں بردہ فروشی کا اہم مرکز تھا اور وہاں سیاہ فام غلاموں کے ساتھ نہایت ہی غیر انسانی اور وحشیانہ سلوک ہوتا تھا۔ یکم جنوری سن 1864 عیسوی کو گورنمنٹ کالج لاہور کا افتتاح ہوا اور اس کے صرف چند ماہ کے بعد یعنی 15 اپریل سن 1864 کو اس کالج کے قیام کی سپریم گورنمنٹ نے توثیق کی۔ نیز اسی برس اس کا الحاق کلکتہ یونیورسٹی سے کر دیا گیا۔ پہلے سال کالج کے طالب علموں کی تعداد صرف 9 تھی، جو بعد میں بڑھ کر 45 ہو گئی۔ ابتدا میں تمام طالب علموں کو 10 سے 15 روپے تک ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔ اس کالج سے وابستہ افراد میں علامہ اقبال اور پطرس بخاری کا نام قابل ذکر ہے۔ پطرس بخاری قیام پاکستان کے بعد اسی کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ یکم جنوری سن 1956 عیسوی کو سوڈان، مصر اور برطانیہ کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور یہ دن اس ملک کا قومی دن قرار پایا۔ سن 1924 سے 1936 عیسوی کے دوران بڑی حد تک سوڈان کے انتظامی امور صرف برطانیہ کے ہاتھ میں تھے۔ 20ویں صدی کے نصف دوم کے آغاز میں ہی سوڈان کی خود مختاری کی آواز بلند ہوئی اور بالآخر سن 1956 میں مصر اور برطانوی سامراج نے سوڈان کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ سن 2011 میں سوڈان کے عیسائی آبادی والے حصے کو الگ کر کے جنوبی سوڈان کے نام سے ایک الگ ملک بنا دیا گیا۔ سوڈان بر اعظم افریقہ کے شمال مشرقی حصے میں 18,86,068 کلومیٹر مربع علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ یکم جنوری سن 1959 عیسوی کو کیوبا کا انقلاب کامیاب ہوا اور کیوبا کے ڈکٹیٹر جنرل بیٹسٹا کے فرار کے بعد ملک سے دوسرے تمام امریکی ایجنٹوں کا صفایا ہو گیا۔ اس انقلاب کے قائد فیڈل کاسٹرو اس وقت صرف 30 سال کے تھے، جنہوں نے قانون کے شعبے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ فیڈل کاسٹرو کی قیادت میں چھاپہ مار تحریک اور سن 1959 میں اس کی کامیابی نے امریکہ کو سخت مشکلات سے دوچار کر دیا تھا، اس لیے امریکہ نے کاسٹرو حکومت کے خلاف بڑی ہی دشمنانہ اور تشدد آمیز پالیسی اپنائی۔ بالآخر جنوری سن 1961 عیسوی میں امریکہ کی طرف سے دونوں ملکوں کے تعلقات بالکل منقطع ہو گئے۔ البتہ اگست سن 2015 میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورے کیوبا کے بعد دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے۔ یکم جنوری سن 1993 عیسوی کو ماسٹریخت معاہدے پر عمل درآمد ہوا، جس کے تحت یورپ کے 12 ملکوں کے درمیان اقتصادی اور اس سے زیادہ اہم سیاسی لحاظ سے سرحدیں ختم کر دی گئیں۔ اس سے پہلے 10 دسمبر سن 1991 کو یورپ کی اقتصادی برادری کے رکن 12 ممالک کے سربراہوں نے جنوبی ہالینڈ کے تاریخی شہر ماسٹریخت میں متحدہ یورپ کے معاہدے پر دستخط کر دیے تھے۔ ماسٹریخت معاہدے کی ایک شق میں، جو شنگن معاہدے کے نام سے مشہور ہے، رکن ملکوں کے رہنے والوں کو بغیر ویزے کے سفر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس وقت برطانیہ، جرمنی، بیلجیم، لگزمبرگ، فرانس، ہالینڈ، اسپین، پرتگال، اٹلی، یونان، ڈنمارک اور آئرلینڈ اس معاہدے کے رکن تھے۔ یکم جنوری کو نیا عیسوی سال منایا جاتا ہے۔ عام طور سے جن ممالک میں عیسوی کیلنڈر رائج ہے، وہاں پہلی جنوری کو نئے سال کی تقریبات منائی جاتی ہیں۔ تقریباً 700 میں نوما پامپلیس بادشاہ کے دور سے رومی کیلنڈر جنوری سے دسمبر تک ہوتا ہے۔ بنابراین سال کی آخری رات یعنی 31 دسمبر کی رات کو دنیا کے بہت سے ممالک میں نئے سال کی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے لوگ تقریبات میں شرکت کرتے ہیں اور 31 دسمبر کی آدھی رات کو نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ نئے عیسوی سال کا جشن صرف عیسائی ممالک میں نہیں منایا جاتا، بلکہ غیر عیسائی ممالک میں بھی یہ جشن منایا جاتا ہے۔ عیسائی آداب و رسوم میں نیا سال ہفتم کرسمس یعنی کرسمس کے 7ویں دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ اور یکم جنوری فلسطین کا قومی دن ہے۔ فلسطین دنیا کا ایک قدیم ترین رہائشی علاقہ شمار ہوتا ہے۔ فلسطین کا رقبہ تقریباً 6263 مربع کلومیٹر ہے اور اس کا بڑا حصہ اس وقت غاصب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس ہے اور رام اللہ اور غزہ شہر عارضی انتظامی مراکز ہیں، اور خان یونس اور نابلس فلسطین کے اہم شہروں میں شامل ہیں۔ فلسطین کے لوگوں کی زبان عربی ہے اور 87% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ سن 1517 عیسوی سے پہلی جنگ عظیم تک فلسطین کا انتظام و انسلام عثمانی حکومت کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے بعد اس ملک کا انتظام برطانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 19ویں صدی کے اواخر سے صہیونی تحریک میں شدت آنے اور فلسطین کی طرف یہودیوں کی مہاجرت کی وسیع لہر کی وجہ سے وہاں یہودیوں کی آبادی میں اضافہ ہو گیا۔ عربوں اور سہنیوں کے درمیان اختلافات اور جھڑپوں میں شدت آنے کے بعد اقوام متحدہ میں ایک منصوبہ پاس ہوا جس کی روح سے فلسطین یہودی اور عرب دو علاقوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی منصوبے کے مطابق فلسطینی سرزمین کے کل رقبے کا 56% سے زیادہ حصہ یہودیوں کو اور باقی حصہ عربوں کو دے دیا گیا۔ سن 1948 میں فلسطین سے برطانوی فوج کے انخلا کے بعد سرزمین فلسطین پر غاصب اور غیر قانونی اسرائیلی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا اور تھوڑے ہی عرصے میں تقریباً 80% علاقے پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد غزہ کا انتظام مصر اور غرب اردن کا انتظام اردن کے ہاتھ میں دے دیا گیا، لیکن سن 1967 میں ان علاقوں پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ یکم جنوری سن 1965 میں غاصب اسرائیل کے خلاف مسلحانہ جدوجہد کے آغاز کی مناسبت سے یکم جنوری کو فلسطین کے قومی دن کا نام دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضي وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين۔ اللهم اقض لي في الأربعاء أربعاء، اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابي وزهدي في ما يوجب لي علي مغابك، إنك لطيف لما تشاء. برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے قرار دیا۔ تیرے لیے حمد ہے کہ تو نے مجھے میری خوابگاہ سے زندہ اٹھایا، اور اگر تو چاہتا تو اس نیند کو دائمی بنا دیتا۔ تیری ایسی حمد جو ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو، کہ جس کی تعداد کو مخلوقات شمار نہ کر سکے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے پیدا کیا تو درست پیدا کیا، اور قضاء و قدر بنائی تو موت دیتا اور زندگی بخشتا ہے، بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے، تو بچاتا اور آزماتا ہے۔ عرش پر تیری حکومت اور ملک تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں تجھے ایسے شخص کی طرح پکارتی ہوں جس کا وسیلہ کمزور ہو، چارے